خیر بار عالم نواز، یہ قبائل کی باتیں ہوتی ہیں. تو جب دونوں قبائل اکٹھے ہوئے، حضور کو اطلاع ملی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سے تشریف لائے، دونوں کے درمیان اودا والجاہلیہ وانا بین اظہار زہرانیکم، اب نے فرمایا خبردار یہ کیا کہنے ہوئے انصار مہاجر مہاجر انصار، یہ کیا ہے؟ میں تمہارے اندر موجود ہوں اور پھر تم وہی جاہلیت کے نعرے بلند کر رہے ہو، قومیتوں کا جھگڑا، حسب کا جھگڑا، نسب کا جھگڑا، لسانیت کا جھگڑا، صوبائیت کا جھگڑا، یہ انڈین ہے، یہ پاکستانی ہے، یہ سندھی ہے، یہ پنجابی ہے، یہ جناب یو پی کا ہے، یہ فلاں کا ہے، یہ فلاں کا، یہ کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا دعوها فانها منتنۃ، چھوڑ دو ان نعروں کو، یہ تو بدبودار نعرے ہیں، یہ کیا کر رہے ہو تم؟ انما المؤمنون اخوة، مسلمانوں نے جب کلمہ پڑھ لیا ہے، مشرق میں ہے، مغرب میں ہے، عرب میں ہے، عجم میں ہے، شمال میں ہے، جنوب ہے، وہ مسلمان بھائی ہیں. یہ تو اللہ نے قبائل بنائے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو ڈھونڈنے میں آسانی محسوس کر سکیں، ورنہ اس کے ساتھ یہ تو نہیں کہ ہم نعرے لگائیں کہ انصار اور مہاجر 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 کی مدد پہ آ جائے. اب جناب وہ کہیں جا کر وہ جھگڑا جو تھا تھما، اور اس کے بعد سنان جب واپس آیا، عبداللہ ابن ابی ابن سلول جو رئیس المنافقین تھا وہ بھی اس سفر میں ساتھ تھا، اس کو جب پتا چلا اس نے کہا کہ اچھا اب یعنی وہ مہاجرین اتنے زور میں آ گئے ہیں کہ عمر کا ایک غلام جو ہے وہ بھی ہمارے بندوں کو لکڑیوں سے مارتا ہے. اور اس کے بعد اس بدبخت نے وہ جملہ کہا، اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، عربوں کا ایک محاورہ ہے سمن قلبک یاکلک، کہ تم اپنے کتے کو اور کھلاؤ تاکہ تمہیں یہ کھا جائے، کبھی اس کو پالو اور کھلاؤ اور کھلاؤ، جب یہ موٹا تازہ ہو جائے گا، مضبوط ہو جائے گا تو ایک دن تمہیں کھائے گا. اس نے یہ جملہ کہا، اللہ اللہ معاف کرے اس کے دل میں کس کی نیت تھی، بہرحال مسلمانوں کے خلاف تھی، صحابہ کے خلاف تھی. زید ابن ارقم ایک صحابی تھے، تھے اسی کے قبیلے کے، یعنی تھے وہ بھی خزرج، وہ یہ باتیں سن رہے تھے. انہوں نے آ کر اپنے چچا سے کہا کہ میرے چچا عبداللہ ابن ابی یہ کہہ رہا. اور پھر اس نے کہا انصاریوں سے، اس نے کہا کہ یہ سارا تمہارا کیا درا ہے، تم نے مہاجرین کو باغ دیے، تم نے گھر دیے، تم نے مدینے میں ان کو آباد کیا، تم نے ان کو کھلایا، آج وہ سر پہ نہ چڑھے تو کیا ہو؟ اس لیے فیصلہ کر لو کہ لا تنفقوا على من عند رسول اللہ حتى ينفضوا. اللہ نے قرآن پاک میں واقعہ بیان کر دیا، انہوں نے فیصلہ کر دیا، انہوں نے کہا کہ آج کے بعد خبردار کوئی ایک آدمی حضور کے پاس صدقہ خیرات زکات مہاجرین کی امداد لے کر نہ جائے، جب ان کو کچھ نہیں ملے گا خود بخود بھاگ جائیں گے. یہ تو پڑے ہوئے اسی نہیں ہیں کہ کھانے کو مل رہا ہے، باغ مفت مل گئے، لڑکیاں مل گئیں، عورتیں مل گئیں، مہاجر بن گئے جی. اور اس کے بعد انہوں نے یہ بھی فیصلہ کیا جس کو اللہ نے قرآن میں نقل کیا ہے کہ لئن رجعنا الی المدینۃ لیخرجن الاعز منہا الاذل، کہ جب ہم مدینے میں واپس جائیں گے تو ہم سے طاقتور جو ہے، قوت والے جو ہیں، ہم ذلیل کمزوروں کو نکال دیں گے. معنی یہ تھا کہ اب نکالو مہاجرین کو، مدینہ تو ہمارا ہے، انصار کا ہے، اوس و خزرج کا ہے. جب زید بن ارقم کی معرفت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس خبر کا پتہ چلا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زید صحیح کہہ رہے ہو. اس نے کہا رسول اللہ میں نے خود سنا ہے، سمعت اذن آیا. حضرت عمر نے کہا دعنی یا رسول اللہ، حضور مجھے اجازت دیں، اضرب انکہ ہاد المنافق، اس ظالم کی میں گردن اڑا دوں کہ ہمارے مدنی پاک کے بارے میں ایسی گستاخی کی بات کر. حضور نے فرمایا دع یا عمر، ایسا نہ کہو کہ داس لوگ جو ہے پھر یہ کہیں گے انا محمدن امر بقتل اصحابہ، اب تو محمد مصطفیٰ اتنے طاقت میں آ گئے ہیں کہ اپنے ساتھیوں کو بھی قتل کا حکم دے رہے ہیں، کیوں؟ لوگوں کو پتا تھوڑا لگے گا یہ منافق ہے، لوگوں کو تو یہی پتا لگے گا نا، ہمارے ساتھ ہے، نوازیں پڑھتا ہے، ہمارے ساتھ جنگ میں ہے، جہاد میں ہے. اس لیے اس بات کو چھوڑ دو. اب حضور پاک نے ایک اور حکمت عملی اختیار فرمائی، حضور نے حکم دیا رحیل قافلہ چلاؤ. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھا تھا کہ اس وقت میں حضور قافلہ چلائیں، قافلہ تو ہمیشہ آرام سے چلتا تھا، قافلے کا طریقہ ہوتا تھا کہ قافلے جو ہیں صبح صبح چلتے تھے اور پھر گرمی کے وقت پہ رک جاتے تھے، پھر شام کو چلتے تھے، پھر ساری رات آخر او متاخر اللیل تک چلتے رہتے، پھر آرام کرتے، پھر صبح کو چلتے، پھر دوپہر میں رک جاتے، چونکہ اونٹوں کے قافلے سارا کا سفر. لیکن حضور نے فرمایا رحیل چلو. صحابہ کہتے ہیں ہم حیران ہیں کہ حضور رکنے کا نام بھی نہیں لے رہے، چل رہے چل رہے. اصل حضور کا مقصد یہ تھا کہ اب جو ان قبیلے میں وہ جو گرمی پیدا ہو گئی ہے یہ کہیں پھر ٹکرا نہ جائے، ان کو اتنا سفر میں الجھا دیا جائے کہ یہ تھک ہار کے سب بھول جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی تھی کہ متواتر سفر، بس نماز کے لیے حضور رکتے اور کہتے چلو، نماز کے لیے رکتے حضور کہتے چلو، سب کہتے ٹھیک چل رہا. تو لازماً الحمدللہ اس کا یہ اثر ہوا کہ وقتی طور پر وہ جو بات تھی کنٹرول، اور مدینہ منورہ یہ قافلہ پہنچ گیا. لیکن خدا کی قدرت دیکھیں اور اللہ کی شان دیکھیں کہ ایسے واقعات میں اور ایسے سفر میں عظیم عظیم عبرتیں، عظیم عظیم واقعات، حوادث پیش آتے. کیونکہ سفر کا یہ عالم تھا، تیزی تھی، اور قاعدہ یہ ہوتا تھا کہ عرب زمانے میں عورتوں کے لیے اس کو کہتے تھے ہودج. ہودج کا معنی یوں سمجھ لیں آپ، پالکی جسے ہم کہتے ہیں ہندی ہے اردو زبان میں، جیسے ہاتھیوں کے اوپر بلا لیتے ہیں، اسی طرح عربوں کے اندر اس کو کہتے تھے ہودج. ایک ایسی چھوٹی سی پالکی بنی ہوتی تھی، اس کو اونٹ کے اوپر باندھ دیا پلان پہ، اس کے اوپر کپڑا ہوتا تھا، چھت ہوتا تھا، پردہ ہوتا تھا، اگر عورت ہو تو پھر اس میں وہ سفر. اور قاعدہ یہ ہوتا تھا کہ جب سفر کا وقت آتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو بیویاں ہیں وہ اپنے اپنے ہودج میں جا کے بیٹھ جاتی، وہ اٹھانے والے آگے ہودج کو اٹھا کے تو اونٹ پہ باندھتے تھے اور قافلہ چل پڑتا، حضور سب سے آگے ہوتے قافلہ. اب خدا کی شان یہ ہے کہ بی بی عائشہ سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ بھی اس سفر میں ساتھ تھیں. وہ اپنے قضاء حاجت کے لیے، کیونکہ اس دور میں اور خاص طور پہ سفر میں کوئی حمامات تو ہوتے نہیں تھے، عورتیں ہوں یا مرد ہوں، تو پھر قافلے سے بہت دور کئی فرلانگ دور چلے جاتے تھے تاکہ کسی کو نظر بھی نہ آئے، کوئی آواز یا کوئی رائحہ خبیصہ، کوئی ایسی بدبو، کوئی ایسی چیز بھی کسی کو محسوس نہ ہو. تو ایک پردے کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ بہت دور نکل، بی بی عائشہ بھی دور نکل گئیں، واپس جب آئیں تو قافلہ چلا گیا. کہ قافلہ تو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا نا، حضور چلا رہے تھے نا قافلے کو تھڑا تھڑا. اب بی بی عائشہ جب واپس آئیں تو اس نے کہا بھی قافلہ چلا گیا اور سہارا کا سفر ہے، اب اگر میں پیچھے دوڑوں تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میں اونٹوں کو پکڑ لوں، آدھے گھنٹے کا بھی فرق پڑ جائے تو بس پھر تو قافلہ گیا، اور اگر میں نہ ڈھونڈوں. تو اس نے کہا بی بی عائشہ نے کہ میں نے یہی سوچا کہ سب سے بہتر بات یہ ہے کہ بس اسی جگہ رہ جاؤ، کیونکہ آخر کسی وقت تو حضور کو علم ہوگا نا کہ بی بی عائشہ نہیں ہے، کیونکہ حضور کی عادت مبارک تھی قافلے کو چلانے کے بعد وہ کبھی کبھی اپنی سواری جو تھی وہ عورتوں اپنے بیویوں کے اونٹوں کے قریب لا کے پوچھ لیتے تھے کہ کوئی تکلیف تو نہیں ہے، خیریت ہے، کوئی پانی کوئی چیز کوئی چیز پوچھنی ہے، پوچھ کے پھر حضور چلے جاتے تھے. انہوں نے کہا کبھی تو حضور میرے اونٹ کے قریب آئیں گے نا، پوچھیں گے، جب آواز نہیں آئے گا تلاش کریں گے، جب تلاش کریں گے تو یہ جگہ ڈھونڈنا تو قبیلے کے لیے آسان ہے قافلے کے لیے، لیکن اگر میں خود عقل دوڑاؤں تو اس کا معنی یہ ہے کہ موت کے سوا چارہ کوئی نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور انتظام بھی فرمایا تھا کہ ایک صحابی تھے جن کا نام تھا صفوان ابن معطل، بڑے شان والے سے. حضور نے ان کے ذمے ایک ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی کہ تم جو ہے کم از کم 4-6 گھنٹے قافلے سے پیچھے رہا کرو اکیلے، راستہ تمہارا یہی ہوگا جس راستے پہ ہمارا قافلہ جا رہا ہے، جہاں جہاں قافلہ پڑاؤ کرے گا اور وہاں سے وہ منزل چھوڑے گا تو تم 4-6 گھنٹے بعد وہاں پہنچو گے، وہاں آگے ذرا دیکھ لو کسی کی کوئی چیز رہ گئی ہو، کوئی تلوار رہ گئی ہو، کوئی سلا رہ گیا ہو، کوئی سامان رہ گیا ہو، تو وہ اپنی اونٹنی پہ رکھ لیا اور پھر قافلے کو پہنچا دیا. کیونکہ انسان ہے، اونٹوں کے سفر ہیں، گھوڑوں کے سفر ہیں، تو کئی چیزیں بھول جاتا ہے آدمی. حضرت صفوان ابن معطل فرماتے ہیں کہ میں اپنے اونٹنی پر جب آیا تو دور سے مجھے ایک سایہ سا محسوس ہوا کہ کوئی کپڑا لے کے جیسے کوئی بندہ لیٹا ہوتا ہے اور میں جب قریب آیا دیکھا تو کپڑا لے کے بیٹھی ہوئی ہیں بی بی عائشہ. چونکہ میں نے پردے سے پہلے دیکھا ہوا تھا بی بی کو تو میں نے فوراً اندازہ لگا لیا کہ بی بی عائشہ. میں نے کہا عائشہ, انہوں نے کہا چپ کر گئی. میں نے کہا اللہ کی بندی تم کیسے اکیلے یہاں رہ گئی, افلا چلا گیا تم اکیلی عورت. بی بی عائشہ کہتے ہیں حضرت صفوان فرماتے ہیں کوئی بات نہیں. اور اس کے بعد حضرت صفوان نے صرف یہی کہا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ, لا حول ولا قوت الا باللہ, اللہ کی قدرت ہے پتہ نہیں کیا ہو. اور کمال ہے کہ حضور اتنے سفر میں اپنی بی بی کا بھی خیال نہیں فرمایا. تو بی بی عائشہ کہتی ہیں کہ واللہ ما رأیت رجلا امینا ولا کریما, میں نے ایسا شخص نہیں دیکھا سخی بھی اور امانت. انہوں نے آ کے میرے قریب اپنے کو بٹھایا اور خود دور چلے اور پشت دے کر کھڑے ہو گئے تاکہ میں اونٹ میں بیٹھ جاؤں. اونٹ پہ چڑھتے ہوئے بیٹھتے ہوئے ممکن ہے عورت ہے نا, چادر اتر جائے, دوپٹہ اتر جائے, کچھ ہو جائے. دور کھڑے ہو گئے. جب ان کو تسلی ہو گئی کہ اب میں اونٹ پہ بیٹھ گئی ہوں گی تو آئے اور مہار پکڑی اور چل. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے میں علم ہوا تو آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں, الحمدللہ خیر ہے, پیچھے صفان جو آ رہا ہے تو اب کسی کو دوبارہ بھیجنے کی کیا ضرورت ہے کہ ہم تلاش کریں. اسی لیے تو ہم نے ایک آدمی رکھا ہے قافلے کو ڈھونڈنے کا. تو خلاصہ یہ ہے کہ بہرحال مدینہ منورہ کے قریب پہنچے, سارا قافلہ بیٹھا ہوا ہے, حضور بیٹھے ہیں, صحابہ بیٹھے ہیں, مختلف اجماع ہیں, اور وہ عبداللہ ابن ابی جو ہے وہ بھی ایک ٹولی میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. رئیس المنافقین جو تھا عبداللہ ابن ابی ابن سلول وہ بھی بیٹھا ہوا ہے, اور دور سے حضرت صفان آگے چلتے ہوئے آ رہے ہیں. اور اڑتے اڑتے خبر تو پہنچ گئی کہ بی بی عائشہ رہ گئی تھی اور صفان جو ہے ان کو لے کے آ رہا ہے. جب وہ قریب آئے تو اس بدبخت نے کہا کہ واللہ ما نجا منہا ولا نجت من. کہنے لگا بہرحال یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ اس سے بچ گئی ہو یا یہ اس سے بچ گیا ہو, ایک جوان لڑکی ہو, ایک جوان آدمی ہو, سارا ہو, علیحدہ ہو, یہ ہو نہیں سکتا کہ بچ گئے. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, یعنی اتنی بڑی تہمت. اور یہ بات آہستہ 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 چل نکلی. اب یہ بات چل نکلی, اتفاق کی بات یہ ہے, بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ جب میں سفر سے واپس آئی تو میں بیمار ہو گئی اور مجھے کوئی پتہ نہیں, اور 20 دن متواتر میں بیمار رہی حضور کے گھر میں. اور اس بیماری میں یہ عالم تھا کہ مجھے بخار کی تکلیف تھی, اور میرے پاس چونکہ میرے ابا اور اما آتے تھے اور کوئی آتا نہیں تھا, ان نے جب مجھے بات ہی نہیں بتائی مجھے کیا پتا, لیکن میں نے اتنا ضرور محسوس کیا کہ حضور کی محبت میں فرق ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو التفات تھا, جو حضور کا محبت تھی اور توجہ تھی, میرے ساتھ آگے بات کرتے تھے, مجھے بہلاتے تھے, مجھے تسلی دیتے تھے. خاص طور پہ مجھے اگر بخار ہو یا تکلیف ہو تو پھر حضور کافی ٹائم میرے ساتھ بیٹھتے تھے, صرف حضور تشریف لاتے اور آگے اتنا پوچھ رہے تھے کئی فتیکم, کیا حال ہے اس کا, اور اس کے بعد چلے. اب بات اور پھیلنے لگ گئی. بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے جب دیکھا حضور کا احراز کہ حضور کی کوئی توجہ ہی نہیں, تو میں نے ایک دن حضور سے عرض کیا کہ رسول اللہ استاذن میں اجازت لینا چاہتی ہوں کہ میں اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاؤں. حضور فرمایا ٹھیک چلی جاؤ. بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ پھر میں اپنے ماں باپ کے گھر میں آ گئی, لیکن پھر بھی مجھے کوئی نہیں بتاتا یہ بات کیا ہے. تو ایک رات میں اپنے حاجت انسانی کے قضاء کے لیے, چونکہ اس زمانے میں بھی یہی تھا کہ گھروں میں کوئی حمام نہیں, کوئی بیت الخلاء نہیں, کچھ نہیں, عورتیں باہر جاتی تھیں دور رات کو نکل کے, تو ہم دور جا رہے تھے اپنے قضاء حاجت کے لیے. تو میرے ساتھ ام مستح, مستح ایک صحابی ہیں, ان کی والدہ جو ہیں وہ بھی میرے ساتھ سفر کر رہی تھی. ان کا چادر جو تھا وہ پاؤں میں الجھا تو بی بی ام مستح جو تھی وہ گری, زمین پہ گری, اور گرتے ہوئے ان کے منہ سے فوراً نکلا کہ تائسا مستح, اللہ مستح کو ہلاک کر دے. عائشہ فرماتی ہے میں تو گھبرا گئی, میں کھڑی ہوگی, میں نے کہا مزہ تو کل ہی نہیں آؤ مستح, اما تعلمین انہ بدری میں مصداق کیا کہہ رہی ہوں؟ تم یہ نہیں جانتی کہ وہ صحابی ہے اور بدر کا صحابی ہے، بدری ہے، تم اس کے بارے میں یہ بات کر رہی ہو؟ تو وہ کھڑی ہوگی، انہوں نے کہا عائشہ تمہیں پتا نہیں؟ کیا؟ نے کہا تمہیں پتا نہیں کہ مستا کیا کہہ رہا ہے؟ ابھی بھی کیا پتا مستا کیا کہہ رہا ہے، وہ تو صحابی ہے، بدری ہے، حضور کا غلام ہے. اس نے کہا کہ پھر ام مستا نے مجھے سارا واقعہ سنایا کہ کیسے تم قافلے سے پیچھے رہ گئیں، کیسے صفان کے ساتھ پہنچیں، عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے کیا کہا، اس کے بعد یہ باتیں پھیلنا شروع ہو گئیں. تو اس میں میرا بیٹا مستا، حمنا بنت جحش اور حضرت حسان جیسا شاعر رسول اللہ، بڑے بڑے مسلمان بھی الجھ گئے، کیونکہ جب بات نکلتی ہے تو اثر رکھتی. اسی لیے کسی نے کہا نا کہ جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. اب بات اڑنی شروع ہو گئی، پھر کس سے بندے گئے؟ پھر ہر آدمی اپنے عقل کے مطابق سوچتا کہ ہاں جی بات تو ٹھیک ہے، ایک نوجوان لڑکی ہو اور جنگل ہو، اکیلا مرد ہو، یار کیسے ہو سکتا ہے، ہر آدمی پھر اپنی سوچ سوچتا. اختر کی بات کا لوگوں نے افسانہ کر دیا، لیکن اللہ نے جن کو اچھی سوچ دی ہے وہ اس وقت بھی اچھی سوچ دی. حضرت ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ میں سب سے پہلے میزبان، انہوں نے جب یہ واقعہ سنا، گھر میں آئے، اپنی بیوی کو یہ بات سنائی، اور اس کے فوراً بعد یہ کہا ابو ایوب نے اپنی بیوی سے کہ میری بیوی لو کنت مکانت عائشہ، اگر تم عائشہ کے بجائے ہوتی تو کیا تم یہ گناہ کر لیتی؟ کہا کہ واللہ لا، کوئی شریف عورت بھی گناہ کا سوچ سکتی ہے؟ کوئی حرا، کوئی آزاد، کوئی شریف، کوئی قبیلے کی عورت، خاندان کی عورت گناہ کے بارے میں تو سوچ ہی نہیں سکتی. اس نے کہا اچھا میری بیوی یہ بتاؤ، اگر صفوان ابن معطل کے بجائے میں ہوتا اس جگہ پہ تو تم میرے بارے میں کیا گمان کرتی ہو؟ اس نے کہا کہ واللہ ما رأيت منك الا خيرا، میں نے تو تم میں بھی بھلائی کے علاوہ کبھی کچھ نہیں دیکھا، مجھے یقین ہے کہ تم بھی گناہ نہیں کر سکتے. تو ابو ایوب نے کہا کہ فاسمعی ان عائشة خيرا منك وصفوان صفوان ابن المعطل خير، کہ میری بیوی پھر سن لو، عائشہ تم سے بہتر ہے اور صفوان مجھ سے بہتر ہے، جب ہم گناہ نہیں کر سکتے تو ان نے گناہ کیسے کیا ہوگا، جب ہم گناہ کے بارے میں نہیں سوچ سکتے. تو جو ہم سے خیر ہیں، جو ہم سے بہتر ہیں، وہ کیسے گناہ کریں؟ لیکن بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ جب میں نے یہ قصہ سنا تو میرے تو پھر دماغ سے ہر بات ہی اڑ گئی کہ اچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ بولنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عدم التفات، تو اس کی وجہ یہ ہے. اتنا بڑا حادثہ ہو گیا ہے مدینے میں اور مجھے پتہ بھی نہیں. میں آئی فا بکیت بکا، پھر میں نے رونے کے علاوہ میرے پاس کیا تھا؟ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں اعلان فرمایا لوگوں سے کہ سب جمع ہو. جب سب لوگ جمع ہو گئے، حضور نے خطبہ پڑھا، حمد اللہ واثنا علیہ، اللہ کا حمد و ثنا بیان کی. آپ نے فرمایا کہ یا ایھا الناس، لوگو اب وہ بات بھی ہو گئی ہے کہ ان الناس یوذونی فی اہلی، کہ لوگ مجھے میرے اہل کے بارے میں بھی تکلیف دینے پر آ گئے ہیں. واللہ ما علمت علی اہلی خیرن، اللہ کی قسم ہے میں نے تو اپنی بیویوں پہ، اپنے اہل پہ، ما سوائے بھلائی اور خیر کے کبھی کچھ گناہ غلطی دیکھی نہیں ہوتی، لیکن لوگ مجھے ایذا دیتے. تو ایک صحابی تھے اسید ابن حضیر کھڑے، یہ سید الاوس تھے، اوس کے قبیلے کے سردار. انہوں نے کہا یا رسول اللہ ان کان من الاوس، حضور آپ پر تہمت لگانے والا، آپ کے گھرانے پر اعتراض کرنے والا اگر ہمارے قبیلے کا آدمی ہے، حکم کریں ہم اس کی گردن کاٹ کے پاؤں میں رکھیں، اور اگر وہ خزرج کے قبیلے کا آدمی ہے تو پھر سعد ابن عبادہ رئیس الخضرج کو حکم دیں گے اس کی گردن کاٹ کے رکھیں، یا ہمیں حکم دیں پھر ہم دیکھیں گے خضرج کے لوگ کیسے تہمت لگاتے ہیں. سعد ابن عبادہ کھڑے ہوئے، اس نے کہا تم جھوٹ بول رہے ہو، تمہیں پتا ہے کہ تمہارے قبیلے کا آدمی نہیں ہے جس نے یہ حرکت کی ہے، اگر تمہیں تمہارے قبیلے کا آدمی ہوتا نا اتنے جذبے تو باتیں نہ کرتے، تمہیں چونکہ پتا ہے کہ وہ تمہارے قبیلے کا بندہ نہیں ہے وہ ہمارے قبیلے کا بندہ ہے اس لیے جذبات میں آ رہے ہو. تو یہ آپس میں تیز ہو گئے. حضور اٹھے درمیان سے، آپ نے فرمایا اچھا تم لوگ بجائے میری ہمدردی کرنے کے اپنی قبائلی الجنوں میں پھر رچ گئے ہو. جب حضور چلے گئے تو ڈر گئے، تو بھی حضور ناراض ہو گئے. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ اور حضرت علی کو، آپ نے فرمایا اسامہ چونکہ تم میرے بیٹے ہو، میرے بچے ہو، محبوب ہو، میرے بیٹے کے بیٹے ہو، اور ہمارے گھر میں آنا جانا، تمام بیویوں کے ساتھ ملنا، بچوں کی طرح ساتھ رہے ہو، تمہاری کیا رائے ہے، تم کیا سمجھتے ہو؟ نے کہا یا رسول اللہ ما رأیت الا خیرا، میں نے تو کبھی آپ کے گھر میں کوئی غلطی دیکھی ہی نہیں. میں کیا بات ہے حضور، بیوی عائشہ میں کوئی برائی؟ حضور نے فرمایا علی ابن ابی طالب تم بتراؤ تو ہمارے عزیز ہو، تمہاری کیا رائے؟ تو حضرت علی کہتے ہیں کہ خدا کی قسم ہے میرا مقصد صرف یہ تھا کہ حضور کے ذہن پر جو بوجھ ہے نا وہ کسی طرح اتر جائے. میں نے کہا یا رسول اللہ ایک عورت کی وجہ سے اتنا اہمیت دینی اور اتنا دکھ پریشانی لے لینی، کیا ضرورت ہے؟ آپ کو شادی کرنا چاہیے اور شادی کرو بس، کیا ہے؟ اگر ایسی کوئی بات ہے تو ایک عورت کا ہی ہے نا مسئلہ، اور اگر آپ تحقیق چاہتے ہیں تو پھر بی بی عائشہ کی جو خادمہ ہے بی بی بریرہ جو ان کی کنیز ہے ان سے تحقیق کریں، چونکہ کنیز 24 گھنٹے قریب رہتی ہے، اس کو زیادہ معلومات ہو سکتی ہے. حضور نے فرمایا اچھا علی تم تحقیق. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بی بی بریرہ کو بلایا اور کہا کہ بتلاؤ. اس نے کہا کہ علی خدا کی قسم واللہ ما علمت علیہ خیرا، میں نے تو بی بی عائشہ کا کبھی کوئی غلطی نہیں دیکھی، ہاں ایک دفعہ ایک غلطی دیکھی تھی کہ میں نے آٹا گوندا اور آٹا بی بی کو دے کے میں چلی گئی کہ اس آٹے کا خیال رکھنا، میں واپس آئی تو یہ کھیل رہی تھی اور آٹا جو تھا بکری کھا رہی تھی. یعنی غافل تو ہے، بچیوں والی باتیں تو ہیں اس میں، اتنا تو ہے کہ غفلت کر جاتی ہے، کسی چیز کو سنبھال نہیں پاتی، لیکن یہ تو نہیں کہ میں نے اس میں کبھی گناہ دیکھا. حضرت علی غصے میں آ گئے، انہوں نے کہا کہ بریرہ دیکھو سیدھی بات کر، یہ میرے نبی کی عزت کا مسئلہ ہے، اگر ایسی بات ہے تو میں تو تیری چمڑی نکال دوں. انہوں نے کہا تمہاری جو مرضی ہے کہو، میں نے تو بی بی عائشہ پہ کبھی گناہ دیکھا ہی نہیں، میں کیا کروں. یہ اصل وجہ تھی جو بی بی عائشہ اور حضرت علی کی ناراضگی ہو گئی، جس کو پھر لوگوں نے بڑا چڑھا دیا. اصل وجہ یہ تھی کہ بی بی عائشہ اس بات کو ہمیشہ یاد کرتی تھی کہ حضرت علی تو آخر کچھ ہو، کتنا بڑا مقام ہو، لیکن میرے تو بیٹے تھے، ان کو بھی اپنی ماں کے بارے میں شبہ تھا کہ میری کنیز کو کہیں کہ تمہاری چمڑی اتار دوں گا، اور نبی سے کہتے ہیں کہ جی حضور بی بی کو چھوڑ دیں اور شادی کر لیں، اگر حضور غصے میں مجھے طلاق دے دیتے تو میں تو ساری زندگی کے لیے ماری جاتی. تو یہ کیسا میرا بیٹا ہے جو ایسے مشورے دے رہا؟ حالانکہ حضرت نے کہا کہ واللہ عائشہ خدا کی قسم حضور جب اتنے اداس تھے تو میں حضور کو کیسے تسلی دوں، حضور کو مطمئن کرنے کا تم مجھے بتاؤ میرے پاس کیا حال تھا؟ یہی تھا کہ دیکھو جی میں نے نکرانی کو ڈانٹا ہے، میں نے بی بی بریرہ کو ڈانٹا ہے، میں نے یہ تحقیق کی، میں نے یہ تحقیق کی، اور حضور کے دماغ سے بوجھ اتارنے کے لیے میں نے کہا حضور اگر آپ چاہتے ہیں تو چھوڑ دیں. تو یہ سارے واقعات ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، بعض روایات میں ہے کہ آپ نے سیدنا عمر کو بلایا، آپ نے فرمایا عمر تمہاری کیا رائے؟ انہوں نے کہا حضور میں آپ کے گھر کے بارے میں بات کر سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا میں پوچھ رہا ہوں، میرا حکم ہے. تو انہوں نے کہا حضور اگر تو آپ کا حکم ہے تو پھر میں بھی آپ سے کچھ پوچھوں تو آپ ناراض تو نہیں ہو جائیں گے؟ حضور نے فرمایا کہ بالکل نہیں. انہوں نے کہا حضور یہ تو بالکل واضح مسئلہ ہے، آپ مجھے یہ بتائیں کہ عائشہ کے ساتھ شادی آپ نے خود کی ہے یا اللہ نے کرائی ہے؟ کہا حضور یہ تو دو اور دو چار کا مسئلہ ہے، یہ تو مسئلہ ہے ہی نہیں کوئی مشکل. کیا مطلب؟ نے کہا حضور آپ یہ فرمائیں تزوجت بعائشہ او ان اللہ زوجک بعائشہ، آپ نے خود شادی کی یا اللہ نے کرائی؟ تو نے فرمایا عجیب بات کرے ہو، تو جبریل تصویر لے کے آئے، اللہ کے حکم سے شادی ہوئی. تو نے کہا حضور ہمیں اپنے بیٹوں کے لیے اچھی عورتیں مل جاتی ہیں، اللہ کو اپنے نبی کے لیے پاک بیوی نہیں ملی، کیا بات کر رہے ہیں؟ یعنی اللہ نہیں ڈھونڈ سکے اپنے نبی کے لیے کوئی اچھی لڑکی. اور انہوں نے کہا حضور اچھا مجھے یہ بتلائیں یہ مکھیاں جو اڑتی پھرتی ہیں یہ آپ کے بدن پہ بیٹھتی ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ نہیں، اللہ نے مجھے گندگی سے محفوظ رکھا ہے. انہوں نے کہا حضور اللہ آپ کے بدن پہ گندی مکھی نہیں بیٹھنے دیتا، گندی عورت بیٹھنے دیتا ہے؟ کیا بات کر رہے ہیں؟ فسر ریان رسول اللہ. صحابہ کہتے ہیں حضور کا چہرہ جیسے گلاب کا پھول کھلتا ہے نا، کھل گیا کہ واقعی میرا گھر تو پاک ہے، میں تو بلا وجہ پریشان. حضور فوراً تشریف لے آئے. بی بی عائشہ کہتی ہے میں لیٹی ہوئی تھی. حضور نے فرمایا کہ اچھا عائشہ دیکھو اگر کوئی غلطی ہے کچھ ہے تو بھی اللہ توبہ کرو. اور جب حضور نے یہ کہا تو بی بی عائشہ کہتی ہے کہ میں بھی تو آخر کرشی خاندان کی عورت تھی نا، میرے آنکھوں میں بھی خون ہوتا، میرے پھر جذبات قابو میں. میں نے اپنے ابا اما سے کہا عجیبو رسول اللہ، جواب دیں حضور کو. انہوں نے کہا مادہ نہیں، مادہ نقول، ہم کیا جواب دیں؟ میں نے کہا یا رسول اللہ تو میں نہیں توبہ کرتی، آج میرا وہی حال ہو گیا ہے کہ اگر میں جھوٹ کا اقرار کر لوں تو آپ مجھے سچا مانیں گے، اور اگر میں سچی بات کروں کہ میں بے گناہ ہوں، میرا کوئی گناہ نہیں ہے، تو آپ مجھے نہیں مانتے. میرے ماں باپ بھی میری صفائی دینے کے لیے تیار ہیں، آپ اللہ کے نبی ہو کر مجھے کہتے ہیں توبہ کروں، اس کا مطلب ہے کہ آپ مجھے گناہ گار سمجھتے ہیں. میں نہیں توبہ، میں نے گناہ کیا نہیں، واللہ بریت، میرا اللہ گواہ ہے کہ میں بری. اور بی بی کہتی ہے کہ میں نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے پاس کوئی جواب نہیں، مگر میں وہی جواب کہوں گی. کہتی ہے اس غصے میں، اس اپنے جذبے میں آگے میں حضرت یعقوب کا نام بھی بھول گئی، مجھے حضرت یعقوب کا نام بھی بھول گیا. میں نے کہا اقول کما قال ابی یوسف، جیسے یوسف کے ابا نے کہا تھا میں بھی وہی بات کہتی ہوں، لیکن مجھے یعقوب علیہ السلام کا نام بھی اس غصے میں بھول گیا. فصبر جمیل واللہ المستعان على ما تصفون. میں نے کہا حضور پھر میرا بھی وہی جواب ہے کہ میں صبر کرتی ہوں، اللہ میری مدد کرے. کہتی ہے اس کے بعد وحی نازل ہونی شروع ہوئی، اور میں نے دیکھا میرے ابا اما کی جان نکل رہی ہے کہ خدا جانے وحی آ گئی، کیا ہوتا ہے، پتہ نہیں ہماری بیٹی کے بارے میں کیا حکم آتا ہے. لیکن کہتی ہے اللہ مطمئنہ، میں مطمئن تھی، مجھے پتا تھا کہ اللہ پاک بے گناہ کے خلاف تو بات تھوڑی فرمائیں گے، اللہ عادل ہے. کہتی ہیں کہ جب وحی اتری اور وحی ختم ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابشری عائشہ، عائشہ مبارک ہو، ان اللہ قد برأک من السماء، اللہ نے تیری گواہی دی ہے آسمانوں سے کہ تو پاک ہے. حضرت ابی بکر نے کہا قومی عائشہ فاشکری رسول اللہ، عائشہ اٹھو اللہ کے نبی کا شکریہ ادا کرو. عائشہ کہتی میں نے کہا لا اشکر رسول اللہ، میں اللہ کے نبی کا شکریہ ادا نہیں کرتی، آپ نے مجھ پر کون سا اعتماد کیا ہے؟ انی اشکر الذی انزل الوحی من العرش، میں اس کا شکر ادا کروں گی جس نے عرش سے میری گواہی. اور بی بی عائشہ فرماتی ہیں خدا کی قسم ہے مجھے یہ امید نہیں تھی کہ میرے بارے میں قرآن اترے گا اور قیامت تک پڑھا جائے گا، میں سمجھتی تھی کہ زیادہ سے زیادہ اللہ حضور کے دل میں بات ڈال دیں گے کہ بھی آپ کی بیوی پاک، یا زیادہ سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب دکھلا دیا جائے گا کہ آپ کی بیوی پاک ہے، لیکن میں یہ امید نہیں کر سکتی تھی کہ میرے بارے میں اللہ قرآن اتاریں گے اور قرآن قیامت تک پڑھا جائے گا. لولا اس سمعتموہ قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بہذا سبحانک ھذا بہتان عظیم. اللہ نے قرآن کا پورا رکوع اتارا بی بی عائشہ صدیقہ کی شان. اسی لیے آج دیکھیں دنیا میں اختلاف ہے کہ بھی شیعہ کافر ہے یا نہیں ہے، لیکن اس پہ پوری دنیا کے علماء اہل سنت کا اتفاق ہے کہ جو آدمی بی بی عائشہ کو پاک نہ سمجھتا ہو اس کے کفر میں کوئی شک نہیں، کیونکہ بی بی عائشہ کی برات تو قرآن میں ہے. اب جو بی بی عائشہ کو پاک نہ سمجھے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے قرآن کا انکار کر دیا، اس نے تو اللہ کے فرما اور قرآن کی ایک آیت کا انکار جو ہے وہ کفر ہے. تو بی بی عائشہ کو اللہ نے یہ عظمت اور یہ شان عطا فرمائی، اور اللہ نے حکم دیا کہ جن لوگوں نے، اچھا خدا کی قدرت دیکھو کہ جو منافقین تھے انہوں نے تو بات کی نا طریقے سے، لیکن مسلمان بیچارے تو کھل کے بات کہہ بیٹھے. تو تین مسلمانوں جن میں حضرت حسان، حضرت مستار، بی بی ہمنا، ان کو جھوٹی تہمت لگانے کے کوڑے لگائے گئے، اور حضرت ابو بکر صدیق نے جو مستہ پہ خرچ کرتے تھے آپ نے فرمایا واللہ لا انفق بعد ذلک، خدا کی قسم ہے کہ مستہ آج کے بعد پھر میں تمہارے اوپر خرچ نہیں کروں گا کہ تم بھی میری بیٹی پہ تہمت لگانے میں شریک ہو جاؤ اور میں تمہارے گھر کے خرچے برداشت کروں. اللہ نے قرآن نازل کیا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم واللہ غفور الرحیم، کیا تم یہ نہیں چاہتے ہو کہ تم بھی معاف کر دو جیسے اللہ نے معاف کر دیا ہے؟ تو حضرت صدیق نے کہا تب تو الی اللہ، میں قسم کا کفارہ دوں گا پستہ پہلے جو میں تمہیں خرچ دیتا تھا اب اس سے دگنا خرچ ادا. تو یہ سارے واقعات جو ہیں یہ 5 ہجری کے بعد پیش آئے, 6 ہجری کی ابتدا ہو چکی تھی, زندگی باقی تو بات باقی. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.